الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم منا مناف من صدق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. الحمد للہ اللہ کو حضر ہے کہ ہم آج منا کے شاہی خیموں میں موجود ہیں. منا منا سے ہے منا مینا تمنا پوری ہونے کی جگہ. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی قربانیوں کی نشانیاں منا میں موجود ہیں. جمرات یہ بھی اس مجاہدے کا حصہ ہے جب شیطان پر حملہ آور ہوا, جب حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے, اور پھر قربانی ابن صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی بیٹے کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پر میڈا بھیج دیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ جب چھری چل نہیں رہی تھی تو بہت غصے ہو گئے اور زور سے چھری کو زمین پر مارا تو چلتی کیوں نہیں, تو آواز آئی جس کی حکم سے تو ذبح کرتا ہے مجھے حکم ہے کہ میں ذبح نہ کروں. تو منا جو ہے یہ تمناؤں کی پوری ہونے کی جگہ ہے, کیونکہ کل ہماری شاہی ملاقات ہے. دنیا میں اصول ہے کہ جب کسی بادشاہ سے ملاقات ہوتی ہے تو پہلے وی آئی پی اور فائیو اور سیون سٹار ہوٹلوں میں ٹھہرایا جاتا ہے اور پھر وقت مقرر کیا جاتا ہے کہ فلاں وقت آپ کی ملاقات ہو. یہاں پر بھی پہلے یہاں پر لائے, یہ ماحول بنایا ہے. کل کی ملاقات کا آج ماحول بنایا جا رہا ہے. ہم یہاں پر لائیں, کل ہماری ملاقات ہوگی. یعنی پورے جو اس کا خلاصہ ہے اس سفر کا, وہ کل کا دن ہے. الحج العرفہ, حدیث میں آتا ہے حج نام عرفہ کا ہے, لیکن پہلے عیسائی خیموں میں لائے, یہاں پر بٹھایا تیاری کے لیے کہ تم تیاری کرو کل کی ملاقات کے لیے. لہذا ذکر اذکار توبہ استغفار اپنے وقت کو گزارا. یہ گویا کہ کل کی تیاری, اپنے دل کو صاف ستھرا کر لو. دیکھیں اصل مال جو روحانی ہوتا ہے وہ دل حاصل کرتا ہے. ہمارے اس جسم میں طبی طور پر بھی اور روحانی طور پر سب سے قیمتی چیز دل ہے. طبی طور پر دل اس ٹکڑے کا نام ہے جو سنوبری ٹکڑا ہے, روحانی طور پر اس کے اندر ایک دل ہے, وہ روحانی دل ہوتا ہے. روحانی طور پر جو دل کہا جاتا ہے وہ اس کو دل نہیں کہتے جو سنوبری ٹکڑا ہے, یہ تو ہاتھی کے پاس ہم سے بڑا ہے لیکن اس کو اہل دل نہیں کہتے. اس کے اندر ایک دل ہے, جس طرح یہ آنکھ جو ہے یہ آنکھ کا جسم ہے, اس کے اندر جو نور ہے وہ دراصل اصل آنکھ ہے. اگر آنکھ اور نور نہ ہو, اسی طرح قلب ہے, اس قلب کے اندر ایک قلب ہے, اس دل کے اندر ایک دل ہے جو اس کی روح ہے, جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور انوارات کو حاصل کرتے ہیں. تو یہ جو حج کا سفر ہے دراصل جتنی بھی عبادات ہیں ان میں یہ سب سے مختلف ہے, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے, جس کو عشق و محبت کہتے ہیں. اور یاد رکھو جب عشق و محبت کسی میں آ جاتا ہے تو پھر ہزار شیطان جتن کر لے وہ اس کو اکھاڑ نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مرتدین کے مقابلے پر جو ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے گا تو ہم کن لوگوں کو لائیں گے, یحبہم ویحبونا, جن سے اللہ محبت کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. یاد رکھیں, یا پہلے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں پھر بندے کو محبت ہوتی ہے. یاد رکھیں, پہلے اللہ ہمیں یہاں لے کر آئے, ہمارے پیسے میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں کا خرچہ ڈال دیا. کوئی نہ سمجھے کہ میں اپنے جیب سے آیا ہوں. کہتے ہیں بھائی یہ تو اللہ رسول کی مہمانی ہے, بھائی ہم نے تو اتنا بڑا پیکج لیا ہے, اور اس پیکج کے پیسے پہلے ہی آپ کے پیسوں میں ڈال دیے تھے. تبھی تو آپ کو توفیق ہوئی دینے کی. نہ مالدار تو بہت ہے دنیا میں, کیوں توفیق نہیں ہوتی؟ پوچھ لو, انٹرویو کر لو. آپ دور نہ جائیں, یہ قریب میں طائف 100 کلومیٹر پر ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا, مدینہ شریف کے سعودی دوست نے بتایا کہ میں وہاں ایک 80 سالہ بڈھے سے ملا اور میں نے کہا کہ بھئی تم نے تو بہت حج عمرے کی ہوں گے, طائف میں رہتے ہو. کہا کہ میں نے آج تک مکہ نہیں دیکھا, 80 سال کی عمر ہے. پہلے وہ محبت کرتے ہیں پھر بندوں کو محبت ہوتی. یحبہم و یحبون, پہلے وہ لے کر آتے ہیں پھر چوٹ لگاتے ہیں. اب یہ ہمارا کام ہے چوٹ کو سنبھالیں, پوری زندگی کے لیے ان کی محبت میں مبتلا ہو جائے. یاد رکھو, حج سے اونچا کوئی عمل نہیں اس میں. عشق و محبت بڑھانے میں, اللہ کا تعلق مضبوط کرنے میں اس سے اونچا کوئی عمل نہیں. یہ پورے کا پورا عاشقانہ نظام ہے, عقل سے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اگر عقل سے کوئی لڑانے لگے عقل کے, بھائی کپڑے اتروا دیے اور چکر لگا رہے ہیں. کسی ہندو نے کہا تھا نا کہ بھائی تم بھی پتھر کو پوچھتے ہو, ہم بھی پتھر کو پوچھتے ہیں, تم میں ہم میں کیا فرق ہے؟ تو کسی اللہ وال نے اس کا جواب دیا تھا, کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر, سر رکھا ہے ہم نے درے جانا سمجھ کر. ہم اس کو اللہ تعالیٰ کا گھر سمجھ کر کرتے ہیں, اس لیے نہیں کہ پتھر کو پوچھتے ہیں. سر یہ اللہ کی جتنی تجلیات کہتے, جتنی بڑی تجلی خانہ کعبہ پر ہوتی ہے کسی پر نہیں ہوتی. ہم جو طواف کرتے ہیں دراصل تجلی کا طواف کرتے ہیں. اس لیے اگر یہ مکان منہدم بھی ہو جائے, جیسے کہ تاریخ میں کئی دفعہ منہدم ہوا, لیکن پھر بھی طواف جاری رہا اس کا, کیونکہ وہ نور کی دیواریں آج بھی قائم ہیں اور اللہ کی تجلیات موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر دراصل کل جو ملاقات, اس کی تیاری کے لیے آج ہم ہیں. اس لیے مینا کی عبادت کیا ہے؟ کثرت سے استغفار, ذکر, تاکہ ہمارا قلب صاف ستھرا ہو جائے اور کل جب دربار الہی میں جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو اپنی محبت کے لیے منتخب کر لے. یہ ایک دفعہ چوٹ لگ جائے گی انشاءاللہ زندگی بھر نہیں جائے گی, پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, مولا کو چھوڑنے والا نہیں ہے. کیونکہ عاشق کبھی بھی لوگوں کے تانے تشنی سے محبوب کو نہیں چھوڑتا. یہ چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے بدگمان ہونا یہ بیگانگی کی علامت ہے. ورنہ صحابہ کرام تو کھولتے کڑاہوں کے اندر بھی گر گئے اور کلمہ نہیں چھوڑا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اجازت بھی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی جب سختی ہو تو تم کلمہ چھپا لیا کرو. ان کا حضرت میں مجبور ہے, محبت جب مجھے مار پڑتی ہے تو مولا یاد آتا ہے مجھے, بے اختیار میری زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے. یہ وہ محبت ہے, یہ وہ عشق ہے. جب انسان کو یہ حاصل ہو جاتا ہے اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے, کیونکہ عاشق عقل استعمال نہیں کرتا. دیکھو یہاں عقل نہیں چلتی, آپ کنکریاں مار رہے ہیں, آپ کی کون سا عمل آپ بتائیں اس میں جو آپ کی عقل میں آتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو راستہ لکھا ہوتا ہے نا, طریق المسلمین اور غیر مسلمین, یعنی طریق العاشقین غیر عاشقین, کہ عاشق یہاں ہیں غیر عاشق وہاں جائیں, یہ منظر عاشق سمجھے گا کہ مولا کے گھر کا, محبوب کے گھر کے چکر کیسے لگایا جاتا ہے اور مولا کے لیے گھر چھوڑ کر ویرانے میں کیسے آیا جاتا ہے. اگر کسی کا محبوب کہے کہ میں تمہیں ویرانے میں ملوں گا تو وہ ویرانے میں جائے گا, وہ شہر چھوڑ دے گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری سے نہ تو حب بھی بیلی الخلا, آپ کے دل میں خلوت کی محبت ڈال دی. اللہ فرمائے ویرانے میں آؤ, اور غار ہیرا میں تین میل بنتی ہے, اور اس زمانے میں جبکہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا. اور 6 مہینے پیغمبر سلام نے وقت گزارا, 6 ماہ, کبھی مہینہ وہاں رہتے واپس جاتے, 15 دن رہتے وہاں واپس جاتے. یہ میرے مرشد شاہ کی مقصد فرمایا کرتے تھے, خلوت غار ہیرا سے ہے طلوع خورشید, کیا سمجھتے ہو دوستو ان ویرانوں کو؟ یاد رکھو ویرانے میں ہی خزانہ ہوتا ہے, آبادیوں میں خزانے نہیں ہوتے. اللہ ہمیں یہاں لائے, آبادی چھوڑو یہاں آؤ. یہ عارضی مکانات ہی ہیں. اور رسول اللہ کا ایک حکم ہے, جب صحابہ اکرام نے کہا حضرت الوداع میں کہ حضرت ہم آپ کے لیے پکا خیمہ پکا مکان بنا دیتے ہیں تاکہ آپ اس کے سائے میں یہاں پر قیام کریں, اور میں منا مناف و منسبق نہیں, جو چلا جائے گا وہ جہاں جگہ لے گا وہ اس کی جگہ ہے, میرے لیے کوئی پکی جگہ نہ بنانا. آج تک پکی جگہ نہیں بنی. یہ قول ہے رسول اللہ کی, قول کی طاقت دیکھیے. یہ خیمے ہیں نا, خیمے کہلاتے ہیں. وہ خیموں میں آپ جو کچھ بھی کر لیں اس کی شکل نہیں بدلتے. بلڈنگیں کیا ان کے لیے بلڈنگیں کھڑا کرنا مشکل ہے؟ فرمایا نہیں, جہاں خیمہ ہوگا جہاں سے ہم نے پھر عرفات کل جانا ہے, یہ تیاری کر رہے ہیں. شاہی خانوں میں میں بٹھایا گیا ہے, یہاں پانچ نمازیں پڑھو اور ذکر اذکار کرو, اپنے دل میں کل کی ملاقات کا شوق پیدا کرو. کل ہم اپنا دربار وہاں لگائیں گے, اور حرم سے باہر ہے, حرم سے باہر, عجیب بات ہے. یعنی مزدلفہ بھی حرم میں ہے, منا بھی حرم میں, لیکن عرفات حرم سے باہر, حرم سے بھی باہر نکل جاؤ. حرم میں تو پھر بھی ہمیں یہاں لاکھ لاکھ نماز کا ثواب مل رہا ہے. حرم میں یاد رکھو صرف خانہ کعبہ کے ساتھ خاص نہیں ہے, یہاں بھی ثواب مل رہا ہے ایک ایک لاکھ کا, ہر تسبیح پر لاکھ ملتا ہے. لیکن میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اتنے کنجوس ہیں کہ ایک تسبیح میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہیں گے تو لاکھ ہو گیا, مرنے والوں کو بھیجا جائے تو 70,000 میں بخشش ہو جائے گی, 30,000 بونس ہو جائے گا. ایک تسبیح میں 100 بندے بخشوائے جا سکتے ہیں, لیکن لوگ اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں, کسی کو بھیجتے بھی نہیں ہیں. لیکن اللہ فرمایا کہ نہیں, ہمارا دربار حرم سے باہر لگے گا, وہاں وقوف کرو, وہاں سے مانگو, وہاں دیں گے تمہیں. تجلیات خاص یعنی پورے سال میں سب سے قیمتی ترین دن کل کا آنے والا ہے, اس کی آج تیاری کرائی جا رہی ہے ہمیں کہ تیار ہو کر اس دل کو صاف کر کے لاؤ, اس کی قدورتیں ہیں, گندگیاں نکالو. یاد رکھو کسی بھی عبادت کی کامیابی کی جو ایک اہم وجہ ہے, کامیاب کب ہوتی ہے جب دل آپ کا تشویشات سے خالی ہوئے, بہت اہم بات ہے. کہتے ہیں جس کا دل دو عبادتوں میں خاص طور پر رمضان اور حج, اس میں اگر آپ کا قلب دنیا داری میں الجھا ہوا ہے تو آپ یہ سمجھے کہ آپ نے دل اوپر کیے ہی نہیں. دل کی تین مثالیں ہیں, ایک دل الٹا ہوتا ہے, فرمایا یہ منافق کا دل ہوتا ہے, کافر کا دل ہے, جس میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں, الٹا دل ہے, برتن الٹا کرتا. اور ایک اوپر ہوتا ہے, یہ مومن کا دل ہے جو اوپر سے آنے والا ہر مال اب سمیٹتا رہتا ہے. اور ایک ٹیڑھا دل ہے, یہ وہ مسلمان ہے جو دنیا داری میں اپنے دل کو مشغول رکھتا ہے, اوپر کا مال نہیں رہتا لیکن دنیا کے مال کے پیچھے پڑا رہتا ہے. تو یہاں پر ہم نے اپنے دل کو مولا کی طرف متوجہ کرنا ہے تاکہ اوپر سے آنے والی تجلیات اور اللہ تعالیٰ کی جو خاص انوارات ہیں وہ ہمیں ملے. اور یہ ایسے انوارات ہیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پوری زندگی موت تک یہ برقرار رہتے ہیں, یہ ایسا نور ہے. اس لیے اس میں تقوی کی تاکید ہے, کیونکہ تقوی نام ہے نور کی حفاظت کا. ان نور کی حفاظت کرو, تزودوا فإن خیر الزاد التقوی, زاد راہ لو, لیکن تقوی سے اچھا کوئی زاد راہ نہیں ہے. تقوی یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو کہ ان انوارات کو تم ضائع کر دو. ایک انسان کمائے بھی اور ضائع کر دے, پیسہ اس کا ضائع ہو جائے, اس سے بڑھ کر کوئی بد نصیب نہیں ہوتا. ایک تو ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے, یہ کہ ہاتھ میں آتا ہے, لوگ کہتے ہیں جی بہت کماتا ہوں لیکن بچت نہیں ہے. یہ بچت کیسے ہوگی, یہ نور برقرار کیسے, تقوی کے ساتھ. کہ ہم کو ایسا کام نہ کریں اپنی زبان سے, آنکھ سے, کان سے, جس سے یہ نور نکل جائے. کہتے ہیں سب سے پہلے جب آدمی کو گناہ کرتا ہے, سب سے پہلے اس کے نور کو چھینتے ہیں, اس آدمی کے قلب سے اس عبادت کے نور کو لیتے ہیں, اس کے بعد اس عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں. اب نماز پڑھی اور آپ نے اپنی اس کی حفاظت نہیں کی, آہستہ آہستہ بے نمازی ہو جاتا ہے, آہستہ آہستہ ایسے اسفار سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے. کیونکہ سب سے پہلے نور نکالتے ہیں, یہ سب سے پہلے. اور نور میں نے بتایا کہ قلب میں ہوتا ہے, قلب میں. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے حکیم اکثر رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ نے قلب میں نور کیوں رکھا ہے, سر پہ نہیں اتارتے. فی قلوب المؤمنین, اللہ سکینہ اٹھاتے ہیں مومنین کے دلوں میں. فرمایا کیوں, اس لیے کہ دل میں ایک مزدور ہے خون, وہ اس نور کو لے کر پورے جسم میں پھرتا ہے, تو پھر اس آدمی کا بال بال نورانی ہو جاتا ہے. اس کے ہر چیز میں, اس کے قدم میں بھی نور ہے, ہاتھ میں بھی نور, ہر جگہ نور ہے. ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا, حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے, تو ایک بار چند نوجوان پکنک منانے کے لیے جنگل میں گئے, تو انہوں نے کہا کہ تربوز جو ہے, اس دوست سے کہا کہ یہ پیسے لو تربوز لے آؤ, کیونکہ چشمہ تھا, ٹھنڈا کر کے کھائے جیسے پکنک مناتے ہیں. اگر پکنک منانے بھی اللہ کی رضا کی نیت کر لی جائے تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے, لیکن ہم سیر سپاٹا کے لیے کرتے ہیں. سیر سپاٹا کیا ہوتا, مومنٹ کا سیر سپاٹا یہ ہے
یہاں معاشا نے پوچھا کہا جہاد رکن حج، تمہارا جہاد حج ہے، یہ یہاں جاؤ. تو خیر وہ بازار گیا، اور بازار جانے کے بعد اس نے تربوز والے کے پاس گیا تو دیکھا کہ بھائی جی بستامی رحمۃ اللہ کھڑے ہو اور ایک تربوز پر ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے، ایسی جیسے نارمل رکھ لیتا ہے انسان، بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ. پھر آپ اٹھ کر چلے گئے، آپ چلے گئے وہاں سے. جب چلے گئے تو اس آدمی نے وہ تربوز اٹھا کر نیچے رکھ لیا. نوجوان کی نظر پڑ گئی، انہوں نے کہا کہ مجھے تربوز چاہیے. انہوں نے کہا کتنے چاہیے؟ انہوں نے کہا اتنے. انہوں نے کہا پانچ دس آ جائیں گے، اس کے اندر جو پسند ہے لے جاؤ. انہوں نے کہا نہیں، وہ جو نیچے رکھا ہے مجھے وہ چاہیے. کہ نہیں وہ نہیں دینا، میں نے تو مجھے تجھے نہیں دینا بھائی. انہوں نے کہا میں نے یہی لینا ہے. اب ضد ہو گئی، شروع ہو گئی. اب اس نے دس تربوز کے بھاؤ میں وہ ایک تربوز دیا. تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ نوجوان جو وہاں پر ہنر بازی کے لیے اور عیاشی کے لیے گئے تھے، جب اس تربوز کو کھایا صاحب نسبت ہو گئے اور اللہ کے اولیاء میں شامل ہو گئے. ان کی دل کی دنیا بدل گئی، کیونکہ اللہ والا کا ہاتھ رکھا تھا. یہ ہاتھ میں اثر کہاں سے آیا؟ یہ قلب سے آیا. کیونکہ جب دل میں نور ہوتا ہے تو ہر جگہ پر نور ہے. اس لیے آپ دیکھیں اس روایت میں آتا ہے، اللہ میری آنکھوں میں بھی نور کر دے، میرے کان میں بھی نور بنا دے، میری زبان میں بھی نور بنا دے، میرے ہاتھ میں بھی نور بنا دے، اور مجھے مجسمہ نور بنا دے. کیونکہ قلب میں جب انوارات اترتے ہیں، اللہ کا نور آتا ہے اس قلب میں، تو پھر وہ جسم کے ذرے ذرے میں پہنچتا ہے، ہر جگہ نور آتا ہے، ہر جگہ چین آتا ہے. یاد رکھو، چین اسی نور سے ملتا ہے. صحابہ اکرام پر عین جنگ کی حالت میں، غزوہ بدر میں عین جنگ کی حالت میں جب اتنی پریشانی تھی، اللہ فرماتے ہم نے یہ سکینہ کا نور جب نازل کیا، صحابہ فرماتے کہ ہمارے ہاتھ سے تلواریں گر گئیں جو ہے اس چین کی وجہ سے، اور ہمیں ایسے لگا کہ جیسے ہم نے کتنا عرصہ سوئے رہے ہیں. اللہ فرماتے یہ وہ نور تھا جو ہم نے ان کے قلب میں اتارا، اور ان کو اتنا سکون اس کے ساتھ ہو گیا. آج بے سکونی کی وجہ دراصل یہی ہے، اس نور کی کمی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ جس وقت آپ کوئی بات سنتے ہیں، آپ بتائیں پیغمبر اسلام کا سینہ مبارک تو کتنا وسیع تھا. جب آپ کوئی بات سنتے ہیں، آپ کے سینے میں تنگی آتی ہے، اس کا علاج کیا فرمایا؟ فسبح بحمد ربک، فرمایا تسبیح اور ذکر اذکار کریں. وہ تسبیح اور ذکر اذکار کا کیا فائدہ ہوگا؟ دل میں نور آئے گا، نورانیت ہوگی. جب نورانیت ہوگی پریشانی ختم ہو جائے گی. آپ تجربہ کر لیں. تو کہتے ہیں اس نے یہ بات کہی، وہ کہتے انسان ساری رات ٹینشن میں، اس کو نیند نہیں آتی. آپ سبحان اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، لڑنے کا حکم نہیں ہے. کہا اس کے گلا پکڑے جا کر تو نے بات کیوں کی؟ کہا کہ اپنے دل میں نور پیدا کرو. تم جب نور پیدا کرو گے تو تمہیں چین آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ تو حج کے جو انوارات ہیں، بڑے عجیب و غریب انوارات. یہ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ قیامت کے دن جو حاجی ہے اس پر جب کوئی مقدمہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ دفاع فرمائیں گے. اللہ فرمائے کہ نہیں، تم اس حاجی کو کچھ نہ کہو، یہ میری ملاقات کر کے آیا ہے، یہ شاہی دربار سے ہو کر آیا ہے، میری ملاقات کر کے آیا ہے. لہذا تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں جنت چاہیے، میں تمہیں جنت دیتا ہوں، لیکن یہ میرے دربار سے ہو کر آنے والے کو تم کچھ نہ کہو. اپنی ذمہ داری لے لیتے اللہ تعالیٰ. یہ اتنا اونچا عمل اور اتنی اونچی عبادت ہے، جو جس کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی، اور آج ہم اس مقام پر موجود ہیں، اور کل کی تیاری. اس لیے اس وقت کو کثرت استغفار، وہ کہتے ہیں استغفار کرنے سے انسان کا قلب دھلتا ہے، اور ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم دل کو صاف ستھرا کر کے جائیں. کل بھی بخشش ہوگی، لیکن ہمیں پہلے سے تیاری کرنی ہے. ہمیں وہ انوارات اور برکات حاصل کرنی ہے جس کے لیے کل میدان سجایا جائے گا. جس کے لیے میدان سجایا جائے گا، وہ اللہ اس کے لیے آج ہم نے تیاری کر. اس تیاری کے لیے ہمیں یہاں بٹھایا ہے کہ پانچ نمازیں یہاں پڑھا رہے ہیں، ذکر اذکار، تلبیہ. اس لیے کہتے ہیں تلبیہ، حدیث شریف میں آتا ہے افضل حج الحج والسج. فرمایا سب سے بہترین حج وہ ہے جس میں کثرت سے تلبیہ پڑھا جائے اور جس میں قربانی کی جائے. یہ ہم تلبیہ، ہمارا سب سے اونچا ذکر اس میں تلبیہ ہے. لبیک اللہم لبیک کے سب سے اونچا وہ ہے. بلکہ اس کے ساتھ ایک اور تلبیہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ لبیک بحجتی، اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں حج کے ساتھ. یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے لبیک بحجتی. کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طرح تلبیہ کہا. ایک تو یہی معروف تلبیہ پڑھا، اور ایک آپ نے پڑھا لبیک بعمرۃ، تو کچھ صحابہ نے سنا، پھر آپ نے پڑھا لبیک بحجتن، پھر کچھ صحابہ نے سنا، پھر آپ نے پڑھا لبیک بحجتن وعمرتن، کہ میں حاضر و حج عمرے کیا، پھر صحابہ نے سنا، تو اس پر یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو حج تھا یہ حج قران تھا، کیونکہ حج قران والا دونوں عبادتیں کر رہا ہوتا ہے، لہذا وہ ہر عبادت کا نام لے سکتا ہے، کبھی حج کا نام لے گا کبھی عمرے کا، لیکن جو تمتع والے ہیں عمرے کے ٹائم میں لبیک وعمرتن اور اب لبیک بحجتن، یہ بھی تلبیہ ہے، یہ بھی وسلم سے منقول ہے، اور عام تلبیہ جو ہے لبیک اللہم لبیک اور میں الحج والسج بہترین وہ ہے جس میں کثرت سے تلبیہ، تو یہ کثرت سے اب دیکھیں تلبیہ بند ہو جائے گا، کل چلے گا اور پرسوں تلبیہ بند ہو جائے گا، تھوڑی سی مدت ہے، اس لیے کثرت سے تلبیہ، اور تیسرا کلمہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات نے بھی کثرت سے پڑھا، ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ نے سے کسی نے پوچھا، بہت بڑے محدث ہیں، کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی مانگی ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن تیسرا کلمہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت پڑھا، لا الہ الا اللہ سے کر لہ الملک والحمد وہ والا کل شہید قدیر، یہ کثرت سے پڑھا ہے آپ نے، آپ نے دعائیں زیادہ کیوں نہیں مانگی، تو بڑی پیاری بات کی، کہا کہ ثناء الکریم دعاؤں، کہ جب کریم ذات کی تعریف کی جائے تو وہ ضرورت از خود پوری کر دیتا ہے، اسے مانگنا نہیں پڑتا، ثناء الکریم دعاؤں، آپ اگر تاریخ پڑھیں تو تاریخ میں کسی بادشاہ کے دربار میں کسی کی حاضری ہو جاتی نا، اور وہ سلام دعا ہو جاتی، اور وہ کہتا جی میں فلاں آگے ٹھیک ہے، تو اس سے ضروریات کی لسٹ نہیں لی جاتی تھی، وہ جب گھر جاتا تھا تو بے شمار سامان اس کے گھر پہنچ جایا کرتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ بادشاہ کے پاس ہو کر آیا، اس لیے میں اکثر مدینہ شریف کے حاضری والوں سے کہتا ہوں کہ ہم مدینہ شریف اللہ معاف فرمائے ہم بڑی ناقدری کرتے ہیں، ہم سلام پیش کیا وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے ہمیں کھڑے نہیں ہونے دیا، کہا یار ہمیں کھڑے نہیں ہونے، میں نے تو یہ بھی کرنا تھا یہ بھی کرنا تھا، نہیں بھائی آپ نے سلام کیا اور وہاں سے آپ کو جواب ملا، سارا کچھ آپ کے گھر میں پہنچ جائے گا، آپ کس کی فکر کرتے ہو بھائی، آپ کے دربار میں حاضری ہوگی کافی نہیں ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو دربار میں حاضری دے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجبت لو شفاعت ہی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی ہے، گویا کہ اس نے زندگی میں میری زیارت کر لی تو کافی نہیں ہے، لمبی چوڑی معلومات نہیں تو کیا ہوا، یہاں بھی یہی ہے، تیسرا کلمہ کیوں کثرت سے پڑھا آپ نے، پر میں ثناء الکریم دعاؤں، اس لیے کہ کریم کی جو ثنا کرنا وہ بھی دعا ہی ہے، وہ مانگنا ہے، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی کثرت سے ذکر کرتا ہے یا کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے یا کثرت سے تلاوت کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جتنی تمنا کرنے والے تمنا کریں گے اس سے زیادہ اللہ اس بندے کو بغیر کسی چیز کی عطا فرما دیں گے بغیر تمنا کے، تو اس لیے میرے دوستو ہم نے کل کی تیاری کرنی ہے، اپنے جذبات کو بھی بنانا ہے، اپنے دل کو بنانا ہے کہ دل کو کل کے لیے تیار کریں، اس میں سے ہر گندگی نکالنے کی کوشش کریں، صاف ستھرا کریں، کسی تشویش میں قلب کو نہ ڈالیں، کسی فکر میں نہ پڑے، ساری فکر فکرات بھی اسی پر ہیں، ہمارے ایک دوست تھے وہ ان پر حج فرض تھا، تو میں نے کہا حج کرو کراچی کے تھے، کہا جی میں نے بیٹی کی بھی شادی کرنی ہے، دو بیٹی ہے بیٹا ایسے، میں نے کہا عجیب آدمی بھائی، اور جس نے کرنی ہے اور جس کے ہاتھ میں ہے تو اس کو تو راضی کر، خیر اصرار کرنے کے بعد انہیں حج کیا، حج کرنے کے بعد واپس گیا، ایک سال میں سب کی شادیاں ہو گئی جو دس سال سے نہیں ہو رہی تھی، کہا کہ حضرت مجھے تو گر پتہ ہی نہیں تھا، وہ میاں کام اوپر سے ہونا ہے نیچے سے تھوڑی ہونا ہے، یہ تو میں اور ہم ایسے نیچے لگے رہتے ہیں، یوں کر لیں وہ کر لیں، اور نہیں بھائی اللہ کے حوالے کر دو، مومن کا کام ہے مولا کے حوالے کرنا، تو اللہ تعالی نے ہمیں یہ بہترین موقع عطا کیا ہے کہ ہم اس کو صحیح معنی میں گزاریں، سب سے پہلے اپنے قلب کو صاف ستھرا کریں، اور کل کو جب ہم اللہ کے دربار میں جائیں تو ہمارا دل وہ محبت کی چوٹ کھا لے، ایسی محبت کی چوٹ کھا لے کہ جو زندگی بھر پھر کبھی بھی مولا کے در سے نہ کھڑے، میرے شیخ فرمایا کہ اس موقع پر کہ چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا، چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا، واخر دعوانا الحمدللہ